আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره التغابن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. محترم حضرات معزز خواتین, الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کی وہ آیات مبارکہ کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوا ہے, الحمدللہ اس کا مطالعہ جاری ہے. پچھلے جمعے قرآن حکیم کی ایک اہم سورت سورۃ التحریم کے حوالے سے بات ہوئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آج ہم مکمل کریں گے. سورۃ التحریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا, یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. گھر والوں میں سب سے پہلا دائرہ جو انسان کا بنتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں, اسی طرح پھر بہن بھائی ہیں, اور تیسرا اور اہم تر جو سرکل یا دائرہ بنتا ہے وہ بیوی اور بچوں کا ہے. لہذا انشاءاللہ آج جو گفتگو ہے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے, اس میں اسی موضوع پر بات کی جائے گی انشاءاللہ کہ یہ ازواج, یہ بیویاں اور یہ اولاد کیسے انسان کے لیے آزمائش بن سکتی ہیں اور ایک پوٹینشل ڈینجر جو ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے, اور اس میں خاص طور پر خاندانی زندگی میں توازن, ایک بیلنس بیان کیا ہے کہ کیسے اس کو شریعت کے مطابق گزارا جا سکتا ہے. لہذا اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خاندانی زندگی سے متعلق, خاص طور پر اپنی بیوی اور بچوں کی جو تربیت کا فریضہ رب کائنات نے ہمارے ذمہ عائد کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم تو ان سے ہوشیار رہو, چوکنے رہو. قرآن حکیم کا یہ بڑا اہم مقام ہے جس میں ذرا توجہ مرتکز کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے, عدو لکم, دشمن ہے. اگر صرف آیت کا اتنا ہی ترجمہ کر دیا جائے تو بہرحال کنفیوژن تو پیدا ہوتی ہے کہ کیا بیوی اور بچے انسان کے دشمن ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آج تفصیل سے بات بیان کی جائے گی کہ یہ دشمن یا پوٹینشل ڈینجر کس اعتبار سے ہے. لیکن اس کو بڑا خوبصورت بیان, توازن کیا گیا, اس کو بیلنس کیا گیا. فرمایا وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم معاف کر دیا کرو, وَتَصْفَحُوا, اور دیکھی اندیکھی کر دیا کرو, وَتَغْفِرُوا, اور بخش دیا کرو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ہے دین اسلام کا توازن کہ پہلے خبردار کر دیا گیا کہ یہ بیوی اور بچے تمہارے دشمن ہیں, لیکن اگر تم ان کو بخش دو، معاف کر دو، ایک ہی بات کے لیے تین الفاظ رب کائنات نے بیان فرمائے، معاف کر دو، دیکھی اندیکھی کر دو اور بخش دیا کرو، تو اللہ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے، ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بیوی اور بچوں کی تربیت کے دوران معاف کر دینا، اگنور کر دینا، بعض اوقات دیکھی اندیکھی کر دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے کسی کی تربیت کے لیے، کسی کو موقع فراہم کرنے کے لیے۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام میں الحمدللہ خاندانی زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ غور کریں قرآن حکیم پر، احادیث مبارکہ پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، تو اجتماعی سطح میں سب سے زیادہ امفسائز، سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے خاندانی زندگی پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندان جو ہے، یہ ایک معاشرہ جو ہے، سوسائٹی، اس کی بنیاد ہے، اس کی اکائی ہے، اس کا فرسٹ یونٹ ہے۔ لہذا جتنا یہ مستحکم ہوگا، جتنا یہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا ریفلیکشن، اس کا عکس معاشرے میں نظر آئے گا۔ جیسے مضبوط اینٹ جو ہے وہ ایک مضبوط عمارت بناتی ہے، اسی طرح ایک مضبوط خاندان، ایک مضبوط فیملی جو ہے وہ ایک بہتر اور مستحکم معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہدایات ہمیں خاندانی زندگی سے متعلق ملتی ہیں۔ اس حوالے سے چند گزارشات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہ فیملی سسٹم اصل میں ہے کیا، اور آج شیطان اس فیملی سسٹم کے پیچھے کیسے لگا ہوا ہے، کیسے مختلف طریقوں سے ہمارے فیملی سسٹم کو یا خاندانی نظام کو درم برم کرنے کا جو ایجنڈا شیطان کا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم اس خاندانی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یہ علامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک سامان ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم، کہ اس نے تمہارے لیے بنائے، من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے جوڑے، نو انسان جو ہے، نو انسانیت اسی میں سے پیر بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد۔ یہ جو اللہ پاک نے ایک ازواجی زندگی کا پورا سلسلہ رکھا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور خاندانی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، گویا تسکین، سکون، اطمینان، ایک قلبی اطمینان، اسپیریچول یا روحانی تسکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاندانی زندگی میں رکھی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی نے تمہارے درمیان یہ مودت اور رحمت بھی رکھی ہے۔ خاندانی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان خاص طور پر یہ محبت اور مودت کا سلسلہ جو ہے، یہ رحمت کا سلسلہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ مودت عربی زبان میں کہتے ہیں دلی محبت کو، الفت کو، گویا الودود یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، انتہائی محبت کرنے والا۔ لہذا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان یہ مودت اور رحمت کا جذبہ رکھا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں ہے نشانی، لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ خاندانی زندگی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک علامت، ایک نشانی ہے کہ اس میں شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر جتنی آپس میں محبت اور الفت اور ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے، اتنا زیادہ یہ خاندانی نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے اس تعلق کو بڑے خوبصورت استعارے سے، کنائے سے جو ہے وہ منسوب کیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پوری دنیا کے لٹریچر اٹھا کر پڑھ لیجئے، دعوے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس پاکیزہ تعلق کو اتنے خوبصورت کنایے میں کہیں پر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا جتنا رب کائنات نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ لباس انسان کے جسم کے بالکل ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، گویا لباس میں اور بدن میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اسی طرح لباس انسان کی زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے، مزین کرنے کے لیے اپنے صاحب کو انسان لباس پہنتا ہے. لقد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے، جو نہ صرف یہ کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے بلکہ تمہاری زیب و زینت کا سامان بھی ہے. لہذا مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یا شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یہ ایک زینت کا سامان بھی ہوتا ہے. پھر لباس پہن سکے انسان کو سکون ملتا ہے، بہترین لباس اگر آپ پہنے ہوئے ہوں گرمی کا اور سردی کا ہو تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے. لہذا یہ سکون ہے جو رب کائنات نے رکھا ہے. آج ذرا غور کیجئے یورپ میں اصل مسئلہ کیا ہے. یورپ یا امریکہ یا کینیڈا اور جو بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ ترقی تو بہت کر گئے، یقیناً ترقی کر گئے، لیکن جو بنیاد ہے، بنیاد فیملی سسٹم، وہ ان کا ڈسٹرائے ہو گیا، برباد ہو گیا. اور ہوا کیوں؟ اس طرف بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی توجہ دلائی تھی کہ شیطان جس ایجنڈا پر کام کر رہا ہے وہ ہے بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بے حیائی اور فحاشی کا اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے. لہذا جس معاشرے میں بھی بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، وہاں سب سے بڑا نقصان خاندانی زندگان، نظام برباد ہو جائے گا. گویا آسان الفاظ میں اگر کہہ لیا جائے کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں نکاح کی برکات اٹھ جاتی ہیں، اور ہمارا معاشرہ الحمدللہ نکاح کی برکات کی وجہ سے مستحکم ہے. جس معاشرے میں نکاح کو آسان سے آسان تر کر دیا جائے وہاں شیطان کا ایجنڈا کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتا. لہذا ہم سب کو اس حوالے سے غور کرنا ہوگا کہ ہمارا فیملی سسٹم الحمدللہ بہترین ہے. اور اگر آپ جائزہ لیں شیطان کے مختلف ایجنڈوں پر جو وہ اجتماعی سطح پر کر رہا ہے، سیاست کے اعتبار سے 1924 اگر آپ کو یاد ہو، سیاسی نظام مسلمانوں کا، خلافت کا نظام، اس کو آخری کیل گویا اپنے طور پر ٹھوک چکا، اور وہ جو خلافت ہے عثمانیہ تھی اس کو اس نے تباہ اور برباد کروایا، اور بالآخر مسلمانوں کا اس وقت پوری دنیا میں کوئی سیاسی نظام باقی نہیں ہے. بحثیت مجموعی جو خلافت کا نظام، اس کی جو برکات ہیں آج موجود نہیں ہے. امت مسلمہ نام کی کوئی شے نہیں ہے دنیا میں. ہاں 52 ممالک ہیں، مسلمان ممالک کہہ لیں، اسلامی ممالک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن جو اجتماعیت تھی مسلمانوں کی خلافت کی وجہ سے آج تباہ ہو گئی. اسی طرح ہمارا معاشی نظام وہ فتح کر چکا، عرصہ ہوا فتح کیے ہوئے، پوری طرح ڈومیننٹ ہے، پورا سودی نظام پوری دنیا کی جو مملکتیں اس کو وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. گویا معیشت میں سود یہ شیطان کا ایک اور اہم ترین ایجنڈا ہے جس پر وہ پوری طرح عمل کر کے پوری دنیا کی اکانومی کو قبضے میں لے چکا. اور آج پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا ایران ہو اور دیگر بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں، ان کا معاشی نظام ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ کس چیز پر ہے. اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا اللہ اس کے رسول کی بغاوت پر مبنی ہے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سورہ بقرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کان کھول کر سن لو کہ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کا. تو معیشت میں اگر سود ہے تو یہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت ہے، اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو سیاست اور معیشت وہ پہلے ہی فتح کر چکا. ایک شے اجتماعی سطح پر رہ گئی، وہ ہے معاشرت. اور معاشرت کا آغاز جیسے میں نے بتایا خاندانی زندگی سے ہوتا ہے، فیملی لائف سے ہوتا ہے. پاکیزہ زندگی خاندانی زندگی ہوتی ہے، اور آج اس کو برباد کرنے کے لیے جس طرح سے تعلیمی نظام، جس طرح سے یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پوری طاقت کے ساتھ وہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارے خاندانی نظام پر حملہ کر رہا ہے. تو بہرحال قرآن نے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا، وارن کر دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کریں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں. اب آئیے ذرا اس آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس طرح توجہ کیجئے. فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے، یہ جو من لگا ہوا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ورنہ انسان عام طور پر پریشان ہو جائے کہ کیا ساری بیویاں دشمن ہوتی ہیں. تو فرمایا تمہاری بیویوں میں سے، گویا چند کچھ ایسی خواتین یا عورتیں یا بیویاں ہو سکتی ہیں کہ جس کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اور کون سے دشمن ہیں؟ کیا انسان اپنی بیوی کیا انسان کی بیوی اور بچے اس کے دشمن ہوتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل واضح رہے کہ یہ جو محبت ہے انسان کے اندر فطری محبت عورت کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور بعض اوقات اس میں اتنا امبیلنس ہو جاتا ہے کہ انسان اس محبت میں حد سے آگے بڑھ کر حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا، نتیجتاً اپنی بیوی کی، بیویوں کی یا اولاد کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اکثر و بیشتر حرام میں منہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے خود تو گیا جہنم میں ہی لیکن اپنی بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے حوالے کیا، جیسے سورۃ تحریم میں آیا قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو بہرحال پوٹینشل ڈینجر وہ ہوتا ہے کہ جہاں خبردار کر دیا جائے، یہ محبت پسندیدہ ہے لیکن محبت حدود میں ہو تو پسندیدہ ہے۔ یہ مثال پہلے بھی دی گئی تھی کہ پانی اگر دریا کے اندر بہ رہا ہے تو وہ پسندیدہ ہے، فائدہ مند ہے، لیکن دریا کے پاٹ سے باہر آ جائے، فلڈ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے تو باہر آ گیا، باہر آنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی اور اولاد کی محبت پسندیدہ ہے لیکن اس محبت کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جائز مد میں حلال طریقے سے پیسہ کمائیے، خوب کمائیے، کھلائیے، کوئی اس کو کہیں پر بھی اس کے ممانعت نہیں، لیکن حرام میں منہ نہ ماریں۔ حرام میں منہ مار کر خدا نہ خواستہ بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی محبوب ہستیوں کو جہنم کے ان فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں جس کے بارے میں سورہ تحریم میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے تنخو اور سخت قسم کے فرشتے اس پہ مامور ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے خاندانی نظام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ہمیں دعا بھی سکھائی، بار بار قرآن حکیم اس طرف توجہ دلاتا ہے۔ سورۃ الفرقان عباد الرحمن کی بڑی پیاری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہر شخص کے اندر محبت تو ہے لیکن اگر ان قرآنی الفاظ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری رہنمائی بھی فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی بھی فرمائے گا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس سے بڑی، اس سے پیاری دعا قرآن میں اور کوئی نہیں ملے گی، یہ اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے سے۔ لہذا یاد کیجئے، اسے زبانی یاد کیجئے اور دعاؤں میں اس کو شامل کیجئے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہماری بیوی اور ہماری اولاد۔ کب ہوگی؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی پڑے گی، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بھی بنانا پڑے گا، ان کی تربیت بھی کرنی پڑے گی، لیکن ان تمام کاموں کے لیے جو ذریعہ آمدنی ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی اس طرف توجہ دلائی گئی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارا بہت بڑا المیہ ہے یہ المیہ کہ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے دنیاوی کاموں میں، ان کی تعلیم، تربیت، شادی اور نہ جانے کیا کچھ، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بلکہ اب تو کروڑوں میں بات چلی گئی، کیا کچھ نہیں کرتا انسان۔ واقعہ یہ ہے اپنے گھر کو آرام تچ کرتا ہے، بعض اوقات گھروں سے باہر رہنا پڑتا ہے، فیلڈ میں رہتے ہیں لوگ۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہوا کرتے تھے، بہرحال ابھی بھی ہیں الحمدللہ، پرانی بات کر رہا ہوں بہت، کرکٹ کے زمانے کی، وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر آتے تھے اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، اور دبئی اور یو اے ای میں وہ فیلڈ میں جاب کرتے تھے۔ وہ بتاتے تھے عامر جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں وہ لباس پہن کر، خاص قسم کا جو ہوتا ہے آگ سے بچانے کا، اتنی شدید گرمی میں وہ لباس پہننا ایک مصیبت ہے، لیکن اپنی ان بیوی اور بچوں کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتا ہے، تکالیف جھیلتا ہے، لیکن بیوی بچوں کے آرام کے لیے، سکون کے لیے، ان کو گھر فراہم کرنے کے لیے، ان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ہم نے پوری کرنی ہیں لیکن حلال مد میں، اور اس سے زیادہ اہم تر بات جس طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری کہ ان کی اخلاقی، ان کی روحانی اور ان کی تعلیمی اعتبار سے جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے، جس طرف عام طور پر توجہ نہیں۔ بچہ یا بچی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی. خاص طور پر کون سی نماز؟ خاص طور پر فجر کی نماز، کیونکہ وہ نسبتاً بھاری ہوتی ہے، ہم پر بھی بھاری ہے تو اولاد پر بھی ہے. لیکن اس طرح ان کی ذہن سازی کتنے کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، رات کو بیٹھ کر مذاکرہ کریں کہ بھائی یہ نماز کا ہم نے خاص اہتمام کرنا ہے، فجر کی نماز میں سب نے اٹھنا ہے پڑھنا ہے. اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنلی کچھ لوگ ہیں جو الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گھر کو، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی توفیق دے، اور جو دینی فرائض خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر عائد کیے ہیں ان کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ اس میں توازن، اس میں توازن بہت مشکل کام ہے. ذرا ایک حساس مسئلہ پیش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، خدا نہ خواستہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. عام طور پر اس میں امبیلنس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میاں بیوی کا تعلق بڑا پاکیزہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر محبت حد سے بڑھ جائے اور بیوی یا شوہر کی رضا کے لیے انسان حرام چیزوں کو حلال کرنے لگے اور حلال کو حرام کرنے لگے، اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ایسا نہ کرو. اگر آپ کو یاد ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ معاملہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جایا کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے پاس، عصر سے مغرب کا ٹائم تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے. اے دلچسپ واقعہ لیکن حساس بھی ہے، ذرا پوری واقعہ بیان کرنا ضروری ہے. چار ازواج مطہرات تھیں نبی کریم کی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت. اب کون سی تھیں یہ میں نہیں بتا رہا، یہ ذرا سینسیٹیو مسئلہ. ان میں سے ایک زوجہ محترمہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شہد پیش کرنا شروع کیا، مغافیر کا شہد، اور اللہ کے نبی کو شہد پسند تھا، لہذا آپ مغافیر کا شہد جو تھا وہ خاص قسم کی اس میں اسمال بھی تھی، لیکن آپ وہ تناول فرمانے لگے. باقی دیگر جو ازواج مطہرات تھیں ان کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ وہاں شہد پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ازواج ہوتی ہیں ایک سے زیادہ ہوں تو یہ میری بات سمجھ میں آ جائے گی بہت سے لوگوں کے، لیکن بہرحال یہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، لہذا ان سے متعلق گفتگو کرتے وقت ذرا احتیاط برتنی ہوگی. لیکن بہرحال وہ انسان ہیں اور انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان میں بھی موجود تھے. ان کی پوجا نہیں کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، لیکن یہ مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے. لہذا دو ازواج مطہرات نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات کہی کہ آپ وہ جو شہد پیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. اللہ کے نبی انتہائی حساس الحمدللہ ویسے ہی تھے، لیکن جیسے یہ بات سنی کہ منہ سے اسمیل آتی ہے اور خاص پس منظر میں کہی گئی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں وہ شہد نہیں کھاؤں گا. پیغمبر نے قسم کھائی کہ وہ شہد نہیں کھاؤں گا. قرآن حکیم میں فوری طور پر توجہ دلا دی گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تب تغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ ذرا کوشچن مارک آگے ہے. اور سب کے لیے توجہ دلا دی گئی کہ پیغمبر اگر کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیں کہ وہ نہیں کھائیں گے تو گویا ایسا خطرہ موجود ہے کہ امت یہ سمجھے کہ شاید وہ چیز ہی حرام ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، بعد میں یہودی یہ سمجھے کہ شاید اونٹ کا گوشت ہی حرام ہے اور وہ دلیل لے کر مانگنے لگے، دکھاؤ کہاں ہے اونٹ کا گوشت، حلال ہے ہمارے یہاں تو حرام ہے. پھر اس کے بارے میں باقاعدہ آیت نمبر کا نازل ہوئی سورہ آل عمران میں. تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو توجہ دلائی گئی اور اپنے اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. سورہ تحریم یہیں سے شروع ہوتی ہے. اس میں دوسری انتہا کیا تھی، اس طرف توجہ سن لیجئے، کہ بیوی کی خواہش پر اگر حلال چیز کو، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کسی حرام کو اپنے لیے حلال قرار دے دیتے معاذ اللہ، لیکن کسی حلال کو بھی اگر اپنے اوپر آپ نے حرام قرار دیا، قسم کھائی اس سے متعلق، تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلا دی گئی. یہ ہے وہ بیلنس، یہ توازن جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ بیویوں سے محبت کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں، لیکن حلال اور حرام کو اپنی جگہ یوں سمجھیے کہ ایسا نہ ہو کہ حلال حرام ہو رہا اور حرام حلال ہو رہا ہو. یہ میں نے توجہ دلائی خاص طور پر کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم حلال چیز جو ہے حرام چیز جو ہے اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ رشوت کیوں لے رہے ہیں؟ اتفاق سے وہ یہ غلط کام کر رہے تھے، ہمارے سامنے ہی ہو رہا تھا, ہم لوگ ان کے ساتھ پہنچ گئے کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو, آپ کی ذمہ داری تو یہاں سیکیورٹی کی ہے اور آپ یہ لوگوں سے, آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. فرمانے لگے مولوی صاحب اپنا کام کیجئے, آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. میں نے کیا مطلب, آپ تو یہاں حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. کہنے لگے جتنی سیلری جتنی تنخواہ ہمیں حکومت دیتی ہے اس پر ذرا آپ گھر چلا کے دکھا دیجئے, میرا کرایے کا گھر ہے, میرے اتنے بچے ہیں, میرے یہ ایکسپنسز, آپ کرا کے دکھا دیجئے. تو بہرحال جسٹیفائی, میں نے ان سے پوچھا یہ رشوت جو لے رہے ہو یہ ہو یہ بیوی بچوں کے لیے لے رہے ہو گے نا؟ کہنے بالکل, ہمارا مردوں کا کیا معاملہ, عام طور پر تو ان چیزوں میں ایکسپنسز نہیں ہوتے, لیکن مردوں کے ایکسپنسز اتنے نہیں ہوتے جتنی بیوی بچوں کے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی. آج بڑے سے بڑا کرپشن کرنے والا بھی یہی جواب دے گا کہ یہ سارا کام کیوں کیا, اکثر و بیشتر بیوی بچوں کی خواہش کے لیے. لہذا قرآن حکیم اس پوٹینشل ڈینجر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ محبت حد سے آگے نہ بڑھے, ان کی تمام تر جائز ضروریات پوری کی جائیں لیکن ود ان دا لمٹس, اور لمٹس ہیں حلال روزی تک. اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اور حلال پر عمل کرنے کی توفیق دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو قرآن حکیم اولاد کو اور مال کو فتنہ قرار دیتا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. اگلی آیت میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے پاس بہترین اجر ہے, بہترین بدلہ ہے. آج کا یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کو مادہ پرستی کا دور کہتے ہیں. اس مادہ پرستی کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, مجھے اپنی امت کے بارے میں جس بڑے فتنے کا اندیشہ ہے وہ مال کی محبت ہے. اور آج دیکھ لیجئے آپ مال کی محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کر رہا. بڑے بڑے فتنے جو ہیں اس کی ایک وجہ ہے مال کی محبت, اور اتنی شدید یہ مال کی محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد, کہ یقیناً یہ جو مال ہے اس کی محبت بڑی شدید ہے جو کہ انسان میں رکھی گئی, لیکن اس کو فتنہ قرار دیا گیا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس آزمائش, اس کسوٹی کو جس کے ذریعے سے کسی کے کھرے اور کھوٹے ہونے کی بات واضح ہوتی ہے. اگر آپ سنار کے پاس جائیں تو اس کے پاس ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے جس پر سونے کو وہ رگڑتا ہے. سونا اگر رگڑنے سے اندر سے بھی سونا نکلے تو پتہ چل جاتا ہے یہ بالکل اصلی سونا ہے, اور اس پر رگڑ کر اگر وہ دیکھ لیں تو جو کوٹیشن اگر چڑھی ہوئی ہے تو اتر جائے گی اندر سے, جو کوئی چیز جو نقلی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. تو وہ کسوٹی یا وہ پتھر, اس کو یہاں پر فتنہ قرار دیا گیا کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان گزارے وقت, لیکن مال کی محبت اولاد کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آگے رہے, بالاتر رہے. شریعت کی محبت, شریعت پر احکامات کے احکامات بالاتر ہوں, باقی بیوی بچے اولاد دیگر محبتیں نیچے ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر مال اور اولاد کی محبت بالاتر ہو گئی اور اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی راہ میں جہاد کی محبت اگر خدا نہ خواستہ کم تر ہو گئی تو یہ فتنہ ہے, اور یہاں سے نفاق کا آغاز ہو جاتا. اس فتنے کا حاصل کیا ہے, بیماری کیا پیدا ہوتی ہے انسان میں, وہ ہے مال کی محبت. فی قلوبہم مرضن, اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے, روگ ہے. اور وہ بیماری اور روگ کیا ہے؟ یہ مال کی محبت بالآخر انسان کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. مال کی محبت انسان کے اندر حسد پیدا کرتی ہے. حسد, یہ جیلسی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے سے بہتر کسی کو دیکھتا ہے تو جلنے لگے, ڈیفینیشن یہی حسد کی. کسی کو اپنے سے بہتر حالت میں دیکھ کر یہ گمان کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یہ حسد ہے. اس کے برعکس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹیویٹ کیا کہ آپ سے بہتر اگر کوئی حالت میں ہے اس پر رش کیا جا سکتا ہے. لا حسد الا سنتین, حسد جائز نہیں سوائے دو چیزوں میں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے, حلال کا پیسہ دیا ہے, جائز پیسہ دیا ہے, اور وہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہا ہے, اللہ کو راضی کر رہا ہے, اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے, اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے, تو اس سے بہتر اور کیا استعمال ہوگا پیسے کا. تو ایسے شخص پر رش کیا جا سکتا ہے, اور رش یہ ہے کہ اے اللہ تو نے یہ نعمت اس کو عطا فرمائی، اس کو اور عطا فرما، اور رب کائنات تو نے کیونکہ اس کو عطا فرمائی ہے لہذا مجھے بھی عطا فرما. یہ رشک ہے، یہ پوزیٹو جذبہ ہے، یہ مسابقت کا جذبہ ہے، یہ کمپٹیشن ہے، یہ پوزیٹو ہے. اسی طرح اللہ پاک نے اگر کسی کو علم عطا فرمایا تو ایسے شخص پر بھی رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اگر تو نے اس کو علم عطا فرمایا اور اس علم کی بنیاد پر یہ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کر رہا ہے، صحیح گائیڈ لائن فراہم کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، یہ حکمت اور دانائی تو اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو اگر اس بنیاد پر کسی کو ہم سے بہتر علم ملا ہے اور الحمدللہ وہ اس کے مطابق خود بھی عمل کرتا ہے، علم نافع کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچا رہا، تو ایسے شخص پر رش کیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ علم اسے عطا فرمایا تو اس کے علم میں اور اضافہ فرما، اور اے اللہ تو نے اس کو علم عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما. یہ ہے وہ مثبت جذبہ یا توازن جو دین اسلام نے عطا فرمایا. لیکن انسان اگر اللہ سے محبت نہ کرے یا اللہ سے ویسی محبت نہ ہو، مال سے شدید محبت ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیے جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں وہ اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ قتل و غارت ہے، یہ غیبت ہے. غیبت کیوں کر رہا ہوتا ہے انسان؟ ذرا غور کر لیجیے، یہ انسان کی انتہائی کمزور ترین، گھٹیا ترین اخلاقی کمزوری ہے کہ بجائے کسی کی پازیٹو بات بیان کرنے کے منفی باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. اور عام طور پر ہم سمجھتے ہیں یہ کہ شاید یہ ڈش سب سے زیادہ پسندیدہ عورتوں کی ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا، لیکن آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، یہاں چار پانچ مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں، وہاں پر بھی وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم سخت ممانعت کرتا ہے، لا یکتب بعضکم بعضا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن، کیا کبھی تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فقرے تم، یہ بات سن کر تو بڑی کراہیت ہوتی ہے انسان کو کہ کیسے انسان ایک مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے. تو در حقیقت کسی کی غیبت کی جا رہی ہو، پیٹ پیچھے کسی کی برائی کی جا رہی ہو، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے سامنے کوئی مردہ پڑا ہو اور وہ اس میں سے گوشت کھا رہا ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان تمام یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، اخلاق رذائل ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان سے محفوظ فرما دے. اور جیسے میں نے عرض کیا، ان سب کی بنیادی وجہ مال کی محبت. لہذا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں، ان کی وجہ سے کہیں اپنی عاقبت برباد نہ کر لینا. اور جیسے حدیث کا مفہوم پچھلی دفعہ بھی سنایا گیا تھا، حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہا. دوسروں سے مراد بیوی اولاد، ان کی دنیا بنانے کے لیے، لگژریز فراہم کرنے کے لیے اپنی عاقبت برباد کی جا رہی ہو، نمازوں میں کوتاہی کی جا رہی ہے، یا حلال حرام کی تمیز ختم کر دی جائے، تو اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. بہرحال ایک فیصلہ آیا ہے پچھلے دنوں، بلکہ کمنٹ چل رہے ہیں، اس پر بات کرنی ہے، وقت محدود رہ گیا ہے. جسٹس شوکت عدیث صدیقی صاحب کی طرف سے خاص طور پر جو کمنٹ آئے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں. پاکستان میں ایسے بلاگرز ہیں جو کہ خاص طور پر دین سے متعلق استہزاء، خاص طور پر قرآن سے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایسی ویب سائٹس یا ویب پیج ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کا بڑا جو ہے چرچا ہو رہا تھا اور ان کو بہت تیزی سے پروموٹ کیا جا رہا تھا. الحمدللہ ان بلاگرز کے خلاف ہماری ایجنسیز نے بھی کام کیا ہے، لیکن بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ دیا ہے جسٹس صاحب نے، ان سب کو ہم سب کو شیئر کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ یہ فرما رہے ہیں اس پر باقاعدہ پاکستان میں عمل بھی ہو، اور پاکستان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کسی بھی اعتبار سے کوئی گستاخی کی جا رہی ہو یا کی جانے کی کوشش کی جائے، اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے، اور ان تمام ریسورسز پر بین لگنا چاہیے، اس پر پوری تحریک چلنی چاہیے الحمدللہ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ چل رہی ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں اس طرف، توجہ دلائی گئی مجھے، اس طرف ضرور توجہ دلائیے. تو ایسی یہ جو ہماری پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے ایسوسیشن ہوتی ہیں، بہرحال ان کو چاہیے کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنسز رکھیں، اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں جو ہمارے آئین میں موجود ہے الحمدللہ. 295C کے تحت ہر وہ شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا، گستاخی کا مرتکب پایا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کے آئین میں موجود ہے، لہذا آئین پاکستان کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری عدالتوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ایجنسیز کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر مسلمان پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ اور ان کے الفاظ تو واقعی رلا دینے والے تھے کہ قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے نبی اکرم کو علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کے خلاف جو کچھ بھی کہا جاتا رہا اور کیا جاتا رہا اور پروموٹ کیا جاتا رہا۔ بہرحال اس حوالے سے ایک بڑا اچھا فیصلہ امید ہے آئے گا، اور اس میں اور بہتر انداز میں اس کو آرگنائز کرنا چاہیے کہ ایسے تمام بلاگرز کو، ویب سائٹس کو، ویب پیجز کو، اور خاص طور پر فیس بک اور ویب سائٹ، یہ جو واٹس ایپ وغیرہ پر یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، اس پر شدید مذمت ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو بند ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کو، پاکیزہ چیزیں جو پازیٹو چیزیں ہیں، دین کی باتیں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اور محض اس کی مذمت کر کے بہرحال ہم فارغ نہیں ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ایک شدید قلبی اور روحانی محبت بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اپنے سینوں سے لگانا، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو خاص طور پر، اس حوالے سے ہر مسلمان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور دعا بھی کریں اللہ پاک سے ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے اللہ پاک معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔